الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عمل بخشنا ہو تو فرمایا کہ اس کے اندر کسی کو شریک مت کرو. جیسے حضرت مولانا فرماتے ہیں خانوی رحمت اللہ علیہ کہ میرا معمول ہے کہ میں تینوں کل تین سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ کر روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتا ہوں. فرماتے ہیں لیکن اس بخشنے میں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یا وسلم کا ادب ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. لہذا الحمدللہ اس فقیر کا معمول ہے کہ تینوں کل صبح شام پڑھنے کا, کیونکہ حدیث شریف میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات. تو فرماتے ہیں کہ تکفی کا من کل شیء, کہ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی. تکفی کا من کل شیء, یہ ہر چیز کے لیے تجھے کافی ہو جائے گی. یعنی بری نظر, حسد, چوری, ڈاکا اور اللہ ہر وہ چیز جو کہ ہر وہ شے جو کہ مضر ہو, ہر وہ شے جو مضر ہو وہ اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ جو یہ عمل کر لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو الحمدللہ فقیر کا معمول یہ ہے کہ یہ تینوں کل پڑھ کے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب حضور اس کو قبول فرما لیں. پہلے کیا اس کو قبول فرما لیجئے, اپنے کرم سے اس پڑھنے کو قبول فرما لیجئے اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو عطا فرما دیجئے. اور اس کے صدقے میں مجھے اپنی محبت, اس کے صدقے میں اس فقیر کو اپنی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور میرے شیخ کی محبت اور جملہ اللہ والوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت اور گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے, میرے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں. تو اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور الحمدللہ یہ بھی معمول ہے کہ خلفائے راشدین کے لیے, صحابہ کے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے اور اپنے شیخ کے لیے دی. اور میرے والد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور درجات بلند فرمائے کہ ان کے لیے بھی اور اپنی والدہ کے لیے بھی. میری والدہ حیات ہے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنت غیر اختیاری عطا فرمائی. دو سنتیں, ایک تو پیر کے دن کی ولادت, یہ غیر اختیار, اس میں اللہ کا کوئی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. پیر کو پیدا ہونا کسی کے باپ کے اختیار میں تھوڑی ہے, نہ ماں کے اختیار میں پیدا کرنا ہے اور نہ باپ کے اختیار میں پیدا کرنا, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ سنت غیر اختیار کے کیا سنت کی ولادت پیر کے دن ہوئی. اور میری ولادت کے دو مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے بچپن میں یتیمی کی سنت, یہ بھی اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بھی ہم کو عطا فرما دی محض اپنے فضل و کرم سے. اور اچھا ایک مزیدار بات اور بتاؤں, میری پیدائش ربیع الاول کے مہینے کی ہے, 1393 ہجری میں پیدا ہوا ہوں. 19 ربیع الاول کو, 19 ربیع الاول کو میری پیدائش ہے. یہ پیار تھوڑی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول یا صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ علماء نے تو اس کو تحقیق سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے. جو علماء کے قول ہیں اس میں 12 ربیع الاول کا تو ذکر ہی نہیں ہے. کسی نے 1, کسی نے 2, کسی نے 9 ایسے قول نقل کیے, لیکن 12 ربیع الاول تو کسی نے بھی نہیں فرمایا. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عمل ہو, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عمل آپ وسلم کی ذات کے لیے, آپ وسلم کے لیے ثواب پہنچا, اس میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ آپ وسلم کا ادب ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے, اللہ رب العزت نے آپ وسلم کی شان میں قرآن پاک میں جو 3 آیتیں پیش کی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا. اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پیاری ہے کہ جو ان کی ادا پہ چلے گا, جو ان کا چلن چلے گا, جو اس کا اپنے محبوب کی ادا اتنی پیاری ہے کہ جو ہمارے محبوب کا چلن چلے گا ہم اس کو بھی پیار کر لیں گے, ہم اس کو بھی پیار کر لیں گے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترجمہ فرمایا وہ کیا, اب سنیے. عشق کی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں, محبت کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. محبت کی دنیا الگ ہے اور اس کی باتیں بھی الگ ہیں. ایک خلیفہ گزرا ہے, خلیفہ مہدی, یہ عباسی خلیفہ تھا. اب دیکھیے ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے دربار میں آ کر کہا, اس کے ہاتھ بغل میں ایک پوٹری تھی, ایک چیز تھی, ایک کپڑا, اور کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی. تو اس نے آ کر یہ کہا عباسی خلیفہ مہدی سے کہ دیکھو یہ نعلین مبارک ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں. اور اس نے کپڑا کھول کے دکھایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں. بس عباسی خلیفہ مہدی, اس نے کیا کیا, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی, اس نے کیا کیا کہ ان جوتوں کو لیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور ان جوتوں کو چوم لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا اور ان جوتوں کو جس کی طرف اس نے کہا تھا, بھائی آگے آ جاؤ, جزاک اللہ, ہم کو مزہ زیادہ آئے گا نا آپ آگے بیٹھو گے تو, اگلی صف میں آ جاؤ نا. ارے کچھ نہیں ہوتا, آئیے آئیے صاحب. تو عباسی خلیفہ مہدی نے کہ شخص ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور جوتے پیش کیے کہ یہ جوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. تو اب اس نے کیا کیا، جوتے لے کے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. پھر اس کے بعد اس شخص لانے والے کو انعام اور اکرام بھی کیا اور اس کو انعام بھی دیا، مالا مال کر دیا کہ تم نے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے دیے. وہ شخص چلا گیا. جب چلا گیا تو خلیفہ مہدی نے کہا، اس نے کہا کہ یہ جوتے ہم یہ جانتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا، پہننا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بھی نہیں تھے. پہننا تو درکنار، یعنی پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جوتوں کو، پہننا تو دور کی بات، ان جوتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں ہے. لیکن فرمایا اس خلیفہ نے، اس خلیفہ عباسی خلیفہ جو مہدی تھا، اس نے کہا لیکن ہم، پھر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جانتے تھے کہ یہ جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کو اکرام کیوں کیا اور اس کو انعام نہیں کیوں دیا؟ تو کہا کہ ہم نے یہ جوتے کا اکرام نہیں کیا، بلکہ اس جوتوں کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کر دی تھی، ہم نے اس بات کا سب اکرام کیا اور اس کو انعام کے دے کر مالا مال کر دیا. حالانکہ کہا میں جانتا تھا یہ جوتے نہیں تھے. تو یہ اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے محبت کہ صرف انتصاب کر دیا اور منسوخ کر دینے کی وجہ سے خلیفہ نے اس کو محروم نہیں کیا. یہ ہے محبت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیوں کہتے ہیں؟ ہما کی نسبت دو ہے، ہم جو ہے ہو جو ہے وہ ضمیر ہے واحد کے لیے اور ہما ضمیر ہے تثنیہ کے لیے. تو یہاں ہما ضمیر کیوں لے کے آئے؟ ایک ابا کی طرف، ایک بیٹا کی طرف. یہ ہما کی ضمیر کس لے؟ ایک تو ابا کی طرف حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عبداللہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے یہاں ان کے نام کے آگے کہا جاتا ہے عنہما، ورنہ کوئی صحابی ہو تو کہتے عنہ، یعنی واحد ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ بیٹا بھی صحابی، ابا بھی صحابی، اور تمام صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، کہ وہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کو ہے ہی نہیں. اور وہ فضیلت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار پشت صحابی ہے. حضرت ابو بکر کی چار پشت صحابی کون؟ ان کے والد صحابی، خود حضرت ابو بکر صحابی، ان کے بیٹے صحابی اور ان کے پوتے صحابی. یہ چار پشتوں کی فضیلت صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کی چار پشتے صحابی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. تو لہذا اس پر عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا. علمی ترجمہ تو کیا ہے کہ اللہ درود نازل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر سلامتی کو نازل فرمائے، یہی ہے نا ترجمہ. لیکن حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ عاشقانہ فرمایا کہ کیا، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟ کہ پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور سلامت رکھے. سبحان اللہ، دیکھو عشق کی دنیا عجیب ہے، محبت عجیب و غریب ہے. کیا ترجمہ فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور سلامت رکھے. سبحان اللہ، پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور سلامت رکھے، یہ ہے محبت کی بات. اور میرے شیخ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس کا ترجمہ کیا فرمایا؟ عاشقانہ ترجمہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ پیار کرتے ہیں نبی کو. اللہ اور اس کے ملائکہ پیار کرتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے ایمان والو، اے ہمارے عاشقوں، یعنی اے ہمارے عاشقوں، تم بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، تم بھی ان سے پیار کرو. اور پیار کیسا ہے؟ یعنی درود شریف پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت سے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، یا جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو اس درود شریف کے اندر ہم اللہ رب العزت سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود نازل فرمائیے اور ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائیے. تو یہ جو درود شریف ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ نازل فرمائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان، یعنی جتنی آپ کی ذات مبارک جتنی عالی تھی اور جتنی بلند ہے، جتنی عالی ہے اور جتنی بلند ہے اور جتنی عظیم الشان ہے، تو ہم اس شان کے مناسب اور اس شان کے شایان شان ہم جو ہے وہ رحمتیں نہیں بھیج سکتے تھے. تو لہذا آپ نازل فرمائیے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ دیکھو بے شک کے ساتھ فرمایا کہ بے شک ہم اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، ہم اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور اس کام میں فرشتے بھی شامل ہیں. اب دیکھیے اللہ رب العزت کا جو درود پڑھنا، درود اور صلو علی النبی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ رحمت نازل فرما رہے ہیں، خاص رحمتیں. اور ملائک کے لیے کیا ہے؟ ملائک کا جو درود بھیجنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رفع درجات کے لیے، وہ رفع درجات کے لیے دعا کرنا ہے. تو لہذا آپ کے فرشتے، آپ اور آپ کے فرشتے اس کام کو کر رہے ہیں، تو لہذا ہمارے دعا کرنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل نہیں ہوتا. کیوں تھا؟ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرمائیے، تو ہمارے بھیجنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نہیں آتی نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ ہاں ہم اور ہمارے فرشتے تو یہ کام کر ہی رہے ہیں. تو پھر اس دعا کے معنی کیا ہیں کہ ہم کو یہ درود شریف پڑھنے سے پھر کیا نعمت ملتی ہے؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یہ کام تو کر ہی رہے ہیں، درود شریف پڑھنے کی برکت سے امتی پر، وہ امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھے گا، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی. تو اس درود شریف، کیونکہ درود شریف تو بھیج رہے ہیں اور بھیجنے والی کون ذات؟ اللہ خود رحمتیں نازل فرما رہے ہیں. تو جو امتی رحمت بھیجنے کی درخواست کرے گا، اس امتی پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی. یہ ہے اس آیت کے معنی اور یہ ہے درود شریف کے معنی. یہ ہے آیت کے معنی اور یہ ہے درود شریف کے معنی کہ اللہ اور اس کے پیغمبر ملائکہ فرشتے تو یہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پیش کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دے گا. یہ ہے درود شریف کے معنی. اب دیکھیے میرے شیخ کے علوم عجیب و غریب ہیں. اچھا دیکھو، ایک علم کی تعریف سنو. علم کے معنی ہے کہ علم جو ہے مثل راستے کی روشنی ہے، یعنی علم اس چیز کے نام ہے کہ وہ چیز اللہ تک پہنچا دے. لیکن علم دو چیزوں پر مشتمل ہے، جس کو علم بولا جاتا ہے نا، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے علم اور ایک ہے حقیقت علم. ایک ہے علم اور ایک ہے حقیقت علم. لہذا یاد رکھیے کہ جتنی اچھا ایک بات عجیب و غریب کی ہے کہ علم کے بارے میں، علم اور علماء کے بارے میں جتنی فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اتنی کسی اور عمل کے بارے میں نہیں آئی ہیں. علم اور علماء کے بارے میں جتنی فضیلتیں آئی ہیں نا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنی فضیلت کسی اور چیز کے بارے میں، کسی اور حکم کے بارے میں آئی نہیں ہے. لہذا عالم کا اکرام بہت ہی کریے. اگر عالم بے عمل بھی ہو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم بے عمل ہے یعنی عمل نہیں کرتا تو فرماتے ہیں تو بھی اس کے جو ہے اس کی بے اکرامی مت کرو، اکرام کرو، کیونکہ اگر وہ بے عمل ہے لیکن جب فتویٰ دے گا تو ٹھیک ہی دے گا، اور صحیح فتویٰ وہی بتائے گا، چاہے خود عمل نہ کرے لیکن فتویٰ ٹھیک دے گا، یہ خاص بات ہے. لہذا ایک علم ہے اور ایک حقیقت علم ہے. علم جو ہے وہ تو آپ کو کتابوں سے مل جائے گا، اور ایک حقیقت علم ہے، یہ حقیقت علم اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ملتی ہے. اس کی روح، اس کی روح یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ملتی ہے. تو لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کر دی، جب مکہ شریف کے مکے کے کفار نے اور مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ستایا، تب اللہ رب العزت نے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو حکم فرمایا کہ اب آپ ہجرت کر لیجئے اور مدینہ شریف چلے جائیے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس ہجرت میں ایک راز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ فرماتے میرے قلب کو عطا فرمایا، اور وہ راز سنیے، عجیب دیکھیے. فرمایا کہ دیکھو مکہ شریف میں اللہ رب العزت کا گھر ہے بیت اللہ، یہ گھر ہے. ایک صاحب نے جدے میں میرے شیخ سے پوچھا، اچھا مکے میں شریف میں منظر دیکھا ہے؟ کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، یعنی یوں کر لیں کہ اس کا ایک چکر لگانے میں اگر خالی ہو تو 5 منٹ لگتے ہیں، جلدی ایک جوان آدمی 5 منٹ میں چکر لگا سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا گھر ہے، یعنی اس یہ جو سمجھے کہ اتنا کے قریب ہوگا، یہ یہاں سے یہ اس ستون سے اتنا ہوگا، یہ کل بیت اللہ شریف ہے، اور اس کی اونچائی اس اوپر منزل کے تقریباً برابر ہوگی، اور ساتھ ہی میں بادشاہ کا محل بھی ہے. بادشاہ کا محل اتنا اونچا بلند ہے کہ بس اگر اس کو یوں نیچے کھڑے ہو کے دیکھے تو ٹوپی گر جائے، اتنا اونچا وہ ہے. تو ایک صاحب نے میرے شیخ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت تو اتنے بڑے ہیں، اتنی بڑی ذات ہے کہ بس، لیکن گھر اتنا چھوٹا سا بنایا، کتنے بڑے ہیں نا اللہ رب العزت، کہ اللہ اکبر سب سے بڑے، لیکن گھر چھوٹا سا بنایا. اب میرے شیخ کا جواب کتنی پیاری بات فرمائے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت حاصل تھی کہ گھر مکہ شریف سے جدہ تک بنوا دیتے، جو تقریباً 50 میل سے زیادہ اس کے قریب فاصلہ ہے مکہ شریف جدہ کا. فرمایا کہ اللہ کو اس بات پر قدرت حاصل تھی کہ اپنا گھر اتنا بڑا بنوا دیتے کہ مکہ سے جدہ ہوتا، لیکن فرمایا کہ پھر کیا عالم ہوتا کہ طواف ساتھ طواف کیے جاتے نا، طواف ایک ہوتا ہے، چکر سات ہوتے ہیں، ایک طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر اتنا بڑا گھر ہوتا، کہ مثال لے لیجئے یہاں سے لے کر گلشن چورنگی تک ہوتا، اتنا بڑا گھر اللہ اس بات پر قادر تھا نا بنانے پر، کیونکہ تمام زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے گھر چھوٹا بنوایا. وہ اس لیے کہ اگر اتنا بڑا گھر ہوتا نا تو حاجی لوگ ایک ہی چکر میں سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گر جاتے، بڑے سے بڑا جوان بھی ہوتا نا تو وہ بھی گھر میں بے ہوش ہو جاتا. تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اپنا گھر چھوٹا بنوایا تاکہ ہمارے حاجی اور ہمارے عاشق جو ہمارے گھر کا چکر لگائے ان کو چکر لگانا آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی وجہ سے اپنا گھر چھوٹا بنوایا. دیکھا آپ نے سب پانی دے دے تم اٹھو. تو یہ اللہ نے آسانی اور سہولت رکھی کہ ہمارے حاجی جو ہے گھر چاہ کے نہ گر جائے. تو اللہ رب العزت تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یا رسول تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ سب کے سب مکہ کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کو چھوڑ دو، اپنی جمع جمایا کاروبار چھوڑ دو، اپنا گھر بار چھوڑ دو، جہاں تم اتنے زمانے سے رہے، اور چلے جاؤ. سب کے سب کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ شریف چلے جاؤ. کسی ایک صحابی کو بھی وہاں پر رہنے کا حکم نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قوی صحابی جنہوں نے ہجرت کے لیے جب نکلے تو اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر ہاتھ میں رکھا اور لہرایا اور کیا فرمایا کہ ہے کوئی مائی کا لال. یہ مائی کا لال انہوں نے نہیں فرمایا تھا, لیکن یہاں کہتے ہیں نا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو آئے ہمارے مقابلے کے لیے, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو آج سنو, عمر ہجرت کرتا ہے لیکن اے کفار تم سے ڈر کر نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے, لہذا کسی میں اگر ہمت ہے تو وہ ہم کو روک کر دکھائے. کسی کافر کی کسی مشرک کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ کہہ سکتا, لہذا اتنے شان سے ہجرت کی. لیکن اتنے قوی صحابی کو بھی حکم نہیں ہوا کہ جو ہے وہ تم یہاں رہ جاؤ, تم طاقتور ہو, بہادر ہو. نہیں, فرمایا کیا کہ سب چھوڑ دو, ایک لاکھ کا ثواب چھوڑ دو, کہ مکہ شریف میں کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کا ہے, اس لاکھ کے ثواب کو چھوڑ دو, ہمارے گھر کو چھوڑ دو, اپنا گھر بار چھوڑ دو, جمع جمایا کاروبار چھوڑ دو, جاؤ ہمارے نبی کے ساتھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ بیت اللہ سے نہیں ملے گا, گھر سے تم کو اللہ نہیں ملے گا, بلکہ ہمارے نبی سے تم کو اللہ ملے گا. لہذا جہاں ہمارا نبی جائے تم وہاں رہو, ہمارے نبی کے ساتھ رہنے سے تم کو اللہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں سے غیر اللہ کو ہمارا نبی نکالے گا. کیونکہ اگر بیت اللہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ جو ہے وہ بت نکال سکتا تو 360 بت بیت اللہ کے اندر تھے, لیکن ان بتوں کو کس نے نکالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. قل جاء الحق وزہق الباطل کا نعرہ لگاتے گئے اور تمام بتوں کو نکالتے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ بت کس نے نکالے, غیر اللہ کے بت کون نکالے گا؟ النبی نکالے گا. تو لہذا نبی کے ساتھ جاؤ جو تمہارے دلوں سے تمام غیر اللہ کے بتوں کو نکال دے گا. اور فرمایا کہ اس میں ایک حکمت اور بھی ہے, فرمایا کہ اگر ہجرت اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت حاصل تھی کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے ہیں سب کو ہلاک کر دیتے, اللہ کو اس بات پر قدرت حاصل تھی. اور ایک صاحب نے ایک عجیب و غریب بات بتائی, ایک عالم نے, اب بات سنیں, کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر برسائے گئے, یعنی اتنا خون مبارک بہا کہ نالین مبارک خون سے بھر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور غمزدہ دکھے دل کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ ملک الجبال کو بھی لے کے آئے, یعنی وہ فرشتہ ملک الجبال, ملک بادشاہ کو بولتے ہیں اور ملک فرشتے کو بولتے ہیں, ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو بھی لے کے آئے کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو وہ طائف کی وادی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی, یہ فرشتہ آپ کے ساتھ آیا ہے, اللہ نے اس کو بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو وہ دونوں پہاڑوں کو پیس دے, اور وہ بستی والے جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی اور آپ کو دل دکھایا ان کو جو ہے یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر بالو بنا دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کہ میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں. فرمایا کہ نہیں, آج نہیں تو ان کی آئندہ نسل ایسی آئے گی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے گی. تو اس بات کو یاد رکھو, انہوں نے اس عالم نے کہا, فرمایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت تھی کہ آج ہندوستان میں اسلام اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وجہ سے آیا. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو یہاں آئے وہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تھے, اور یہ اسی قبیلے کے تھے جو قبیلہ طائف میں بستا تھا. سخفی تھے اور یہ قبیلہ یہ اسی طائف میں بستا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تھی, اگر اس قبیلے کا نام و نشان نہ ہوتا تو ہم آج ہمارے یہاں اسلام بھی نہ ہوتا. یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ یہ اسی قبیلے سے تھے جس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے خون مبارک سے نالین خون مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھر گئے. لیکن آپ کی رحمت کہ نہیں کچھ فرمایا. کہ انتظار کیا اور ہم پر یہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت تھی جس کی وجہ سے آج ہم لوگ عبداللہ ہیں، عبداللہ الرحمن ہیں اور عبدالحنان ہیں اور تمام مسلمان ہیں. یہ وہی شان رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں. تو ہندوستان میں اسلام لانے والے سب سے پہلے محمد بن قاسم تھے، ان کے راستے سے آئے تھے. محمد بن قاسم تھے نا، تاریخوں میں یہ بات سب نے پڑھی ہے، اور یہ اسی قبیلے کے تھے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو روزہ مبارک مدینہ شریف میں بنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تو بیت اللہ بھی وہی ہوتا اور روزت رسول اللہ بھی وہی ہوتا. تو فرمایا کہ حاجی کے پھر دو ٹکڑے ہو جاتے، کیونکہ دل ایک ہے اور دل ایک وقت میں ایک پر سیدھا ہوتا ہے. تو فرمایا میرے شیخ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما کر اپنے عاشقوں کے دل کو دو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا کہ جب تم مکہ شریف میں رہو تو کعبۃ اللہ پر جان دو، اور جب تم مدینہ شریف میں چلے جاؤ تو روضہ رسول اللہ پر جان دو، ورنہ حاجی کے دو ٹکڑے ہو جاتے کہ اب بیت اللہ میں بنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تو بیت اللہ بھی وہی ہوتا اور روضت رسول اللہ بھی وہی ہوتا. تو فرمایا کہ حاجی کے پھر دو ٹکڑے ہو جاتے، کیونکہ دل ایک ہے اور دل ایک وقت میں ایک پر سیدھا ہوتا ہے. تو فرمایا میرے شیخ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما کر اپنے عاشقوں کے دل کو دو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا کہ جب تم مکہ شریف میں رہو تو کعبۃ اللہ پر جان دو، اور جب تم مدینہ شریف میں چلے جاؤ تو روضہ رسول اللہ پر جان دو، ورنہ حاجی کے دو ٹکڑے ہو جاتے کہ اب بیت اللہ میں ہوتا تو جی چاہتا کہ میں روضہ رسول اللہ پر حاضری دوں، اور روضہ رسول اللہ پہ جاتا تو جی چاہتا کہ میں اللہ کے گھر کی تہوار بناؤں. تو اللہ نے اپنے عاشقوں کے دل کو دو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا، اتنا فاصلہ کر دیا، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کر دیا کہ وہاں رہے جب مکہ شریف میں رہے تو کعبۃ اللہ پر جان دے، اور جب مدینہ شریف چلے جائے روضہ رسول اللہ پر جان کو فدا کرے. عجیب و غریب ہجرت کی حکمت کو بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو قل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، کیونکہ کہتے تھے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے کہنے والے. تو فرمایا ان شرطیہ کے ساتھ، ان کنتم تحبون اللہ، کہ دیکھو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے. اور قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے. کیا دعویٰ کریں گے؟ ان کنتم کے کیا، کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم کو اللہ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی دعویٰ کرتے ہو، اس بات کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، تو فتبعونی. اب دیکھیے کیا عجیب و غریب بات فرمائی. دیکھو محبت، محبت کے لیے اتباع ضروری ہے، محبت کے لیے اتباع شرط ہے. اب جیسے کوئی شاگرد کہے، شاگرد کہے کہ ہم استاد سے ہم کو آپ سے بہت محبت ہے، مرید کہے شیخ سے ہم کو آپ سے بہت محبت ہے، اور اس کی بات نہ مانے، یہ کہہ رہے کہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو ہے، کیسی محبت ہے؟ یعنی اس کی محبت کیا ہے؟ زبانی ہے. اس کی محبت کیا ہے؟ زبانی ہے. تو کہتے کہ فتبعونی، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ تم کیسے عاشق رسول ہو؟ عشق کا دعویٰ تو اتنا بلند کہ سارے محلے والوں کی نیندیں خراب کی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر چلائے کہ محلے بھر کی نیندیں خراب کی ہیں، عشق کا دعویٰ تو اتنا، لیکن اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ بناتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت میں اطاعت لازم ہے، محبت میں اطاعت لازم ہے. وہ محبت نہیں جس میں اطاعت نہیں. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. یہ کیسی اطاعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کیا کہیں صاحب، زمانہ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ جیسی شکل بناتے ہوئے شرم آتی ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صحابہ نے کیا،
اور اس کو عمل کر کے دکھایا. ایسے نہیں, آج تو ہم سے ایک جاری رکھنا ہم کو مشکل معلوم ہوتی ہے. صحابہ نے گال, یہ گال جس کو ہم قربان کرتے ہوئے ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس سے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو سجائیں, ہم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. صحابہ نے اپنی محبت کا ثبوت عملی پیش کیا. وہ کیسے؟ ایک ہی دن میں 70 صحابہ نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا. یہ بھی محبت کہ صحابہ نے کیا کیا, اپنی مال جان کو دور کی بات, مال اور اپنا گال کو دور کی بات, کیا کیا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اور ایک ہی دن میں 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا, مبارک جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج انہوں نے اپنا خون اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہا دیا. ہم سے ایک گال پہ ایک داڑھی سجانا مشکل معلوم ہوتا ہے. اور پھر کہتے کیا ہیں, آج کہتے ہیں صاحب اچھا منع کرو کہ بھائی یہ کام مت کرو, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے صحابہ نے کیا, کیونکہ جتنی محبت صحابہ کو تھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, واللہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے آتا ہے کہ صحابہ کو کوئی اگر دیکھتا تو ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھتا, اور صحابہ نہ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اسی لیے میرے شیخ نے سنایا, ایک بزرگ تھے اپنے مریدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے فرمایا, بزرگ نے اپنے مریدین سے ایک کہ ہم کو جیسی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ہمیں ان سے زیادہ ہے. بزرگ تھے اللہ والے. اب دیکھیے اللہ والوں کے لیے بھی کیسا, جب اللہ والوں سے کوئی بات ایسی نکل جائے جو کہ ادب کے خلاف ہو تو دیکھیے ان کی تربیت کیسی ہوتی. اب رات کو جب سوئے, رات کو خواب دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بگھی ہے. بگھی کہتے ہیں جس کے اندر دو گھوڑے آگے بندے ہوتے ہیں, دو گھوڑے یا چار گھوڑے, اور گھوڑے ہوتے ہیں اور پیچھے گاڑی ہوتی ہے. اس گاڑی کے گھوڑا گاڑی جس کو بولتے ہیں بگھی بھی کہتے ہیں, سجی سجائی ایک بگھی ہے شاندار, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ان کے ساتھ خلفاء راشدین چاروں صحابہ بھی ہیں, یعنی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ چاروں صحابہ بھی تشریف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی, اور چلانے والا کوچوان چلا رہا ہے گھوڑے کو. تو اتنے میں اب گاڑی جو ہے وہ ڈھلان میں نیچے کی طرف جا رہی ہے گھوڑا گاڑی. تو اتنے میں کوچوان جو چلانے والا تھا گھوڑا, اس نے کہا کہ گھوڑے بے قابو ہو رہے ہیں, گھوڑے بے قابو ہو رہے ہیں, کسی طرح گاڑی کو روکو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ خواب بیان کر رہا ہوں بھائی, کوئی حدیث شریف کی کتاب نہیں ہے, یہ خواب ایک بزرگ کا خواب ہے, اس کو بیان کر رہا ہوں. اس کو حدیث یا کوئی چیز نہ سمجھنا, چھٹا کا مسئلہ نہیں ہے, خواب ہے. دیکھو اچھا ایک بات یہ بھی سن لو, خواب کی شرعی حیثیت اگر کسی کو خواب میں آ جائے, کوئی آگے کہہ دے کہ تیری نماز معاف, روزہ معاف, سب کچھ نے بڑی عبادت کر لی, تو بھائی خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے, سمجھ گئے. اور خواب میں کسی کو دیکھا کہ کوئی فرشتہ آیا, اس کی داڑھی ہے, اس نے اس کی داڑھی کاٹی اور کہا اب تم کو داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو جاگنے کے بعد اس کو داڑھی رکھنی پڑے گی, کیونکہ جو شریعت آ گئی اب وہ خوابوں سے نہیں بدل سکتی. لہذا خواب کی شرعی حیثیت, خواب اچھا خواب نعمت ہے, کہ جیسے کسی نے خواب کے اندر کسی بزرگ کو دیکھ لیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو یہ نعمت ہے, لیکن جاگنے کا اعتبار ہوگا. اب اگر ایک شخص ہے روزانہ خواب میں مدینہ شریف کی زیارت کرتا ہے, کعبۃ اللہ میں دیکھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن سو کے اٹھتا ہے تو فجر بھی نہیں پڑتا, ظہر بھی نہیں پڑتا, تو بھائی یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ایک شخص ہے ساری زندگی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے اور شریعت کا کوئی عمل نہیں چھوڑتا, اور خواب میں اس نے دیکھا کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھنا, خواب کی شرعی حیثیت, خواب ایک اچھا خواب نعمت ہے, نعمت ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے اس بات کو پیش کیا تو اس نے, میں نے کہا صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیا کہ صاحب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو میں نے کہا کہ 46واں حصہ ہے, پہلا نہیں ہے. پہلے سے لے کر 45 پر تو عمل کرو, پھر 46 کی بات کرنا. تم سیدھا جا کے چھلانگ مار کے 46 پہ کیوں پہنچ گئے؟ خاموش ہو گئے. کہتے 46واں حصہ ہے. میں نے کہا بے شک نبوت کا 46واں حصہ ہے, لیکن 46واں ہے, پہلے سے 45 تک کیا ہے؟ پہلے سے 45 پر تم کو عمل کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد 46 کا نمبر آتا ہے. گنتی 46 سے شروع نہیں ہوتی, گنتی پہلی سے شروع ہوتی ہے. تو نبوت کی جو پہلی باتیں ہیں ان پہ عمل کرو, تب خواب اچھی نعمت ہے. لہذا اگر کوئی خواب کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر خواب میں کوئی شیر دیکھ لیا, کوئی دیکھ لیا, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. خواب کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اس بات کو یاد رکھنا. خواب سے لوگ ڈرتے ہیں, خواب سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں, حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے جس سے ڈر لگے تو کروٹ بدل لے اور دائیں جانب چھتکار دے, چھوٹ اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم پڑھ دے اور چھتکار دے. اور خواب کی کوئی حیثیت نہیں اس سے زیادہ کہ اگر خواب میں کسی نے قتل کر دیا تو آپ مردہ ہو گئے, جب سو کے اٹھیں گے تو زندہ ہے. تو لہٰذا خواب کو, خواب کی ہر چیز کو اس کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. خواب پہ زیادہ اعتبار نہ کریں, اس کی شریح حیثیت کو یاد رکھیں بس. تو لہٰذا جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں یہ خواب ہے, کوئی نہ حدیث شریف کی بات ہے, میں کوئی فقہ کا مسئلہ ہے. تو اس گھوڑے گاڑی کے, جو گھوڑا گاڑی چلانے والا تھا, اس نے کہا کہ گھوڑے بے قابو ہو گئے ہیں, اس کو روکو. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اترا اور میں کوئی پتھر کو تلاش کرنے لگا کہ پتھر تلاش کروں تو گھوڑے کی جو گاڑی کے جو پہیے ہیں ان پہیوں کے آگے روکوں. تو دیکھا کہ اتنے میں ٹھک ٹھک کی چار آوازیں آئیں اور دیکھا گاڑی رک گئی. تو دیکھا چار پہیے تھے اور ہر پہیے کے نیچے ایک صحابی رسول ہے جس نے اپنی جان کو پیش کر کے اس گاڑی کو روک لیا. تب وہ بس ان کو تنبیہ ہوئی, صبح اٹھے تو اپنے مریدین کو جمع کیا اور کیا فرمایا کہ ہم نے جو کل بات کہی تھی, کیونکہ العلانیہ تو بالعلانیہ, دیکھو ایک قاعدہ ہے, وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب گناہ کھلم کھلا کرے تو اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہے. جو غلط کام کھلم کھلا کرے اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہے. العلانیہ تو بالعلانیہ, یعنی علانیہ جرم کی جو ہے وہ توبہ بھی علانیہ ہے, چھپ کے جو کیا چھپ کے توبہ کر لے. تو لہذا انہوں نے مریدین کو جمع کر کے کیا کہا کہ کل جو ہم نے کہا تھا کہ ہم کو صحابہ سے زیادہ محبت ہے, تو میں اس پر توبہ کرتا ہوں, کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, آج ہم سے اپنے ان جالوں پر داڑھی سجاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. انہوں نے تو اپنی جانیں کٹ دے دی, اپنی گردنیں کٹوا دی, اپنا خون احد کے دامن میں بکھیر دیا. 70 صحابہ ایک ہی دن لیٹ گئے, ایک ہی دن, اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ دین اسلام پر کوئی کچھ جناب گائے. لیکن ہم لوگ ہیں, ایک داڑھی ایک گال کو سجاوتے میں شرم آتی ہے. ہاں بعض رکھ بھی لیتے ہیں تو کسی چھوٹی سی, میری داڑھی الحمدللہ ایک مچھی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جس کا جیتا ہے دیکھ لے. یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی معلوم ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ ایک مچھی ہے, جس کا جیتا ہے آزما کے دیکھ لے. یہ اس لیے بتا دی, تو یہ نہ سمجھے کہ ایک مچھی سے کم کرنا جائز ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ملا پوچھے کہ داڑھی یہ کیا ہے, تو کہے گا داڑھی رکھ لی ہے. تو ملا ہو کیا بھی کام چل جائے, اور مسٹر ہو کیا جائے تو کیا ہے تم نے داڑھی سب پوری نہیں ہے. تو بین الملا اور مسٹر, یہ بین الملا اور مسٹر کے درمیان رہنا چاہتا ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو جو نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے, یعنی جو مردوں میں ہوتا ہے اور نہ عورتوں میں ہوتا ہے, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے, سب سمجھتے ہیں. تو لہٰذا داڑھی کا ایک مشت رکھے, اس سے کم, اس سے ایک مٹھی سے کم کتروانا منڈانا, جس طرح سے داڑھی کا منڈانا حرام ہے, اسی طرح سے ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بھی حرام ہے. اور جہاں ایک مٹھی سے جب آگے بڑھ جائے اس کو کاٹ کر ایک مٹھی کے برابر کر لیں, اس کو کاٹ کر ایک مٹھی کے برابر کر لیں, اس سے کم نہ رکھیں. دیکھیں ربیع الاول کا, ربیع الاول صرف ربیع الاول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ربیع الاول کی تعلیم کیا ہے؟ مومن جو ہے, مومن کا پورا سال ربیع الاول ہے, ہر گھڑی اس کی ربیع الاول ہے. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ صاحب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو نعرے لگانے شروع کر دیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد. کیا مومن کے لیے کیا صرف ربیع الاول میں درود شریف پڑھا جائے گا؟ بھائی سارا سال ہے تو لہذا سارا سال اتباع کرنی پڑے گی. ہر لمحہ ہر سانس ہر گھڑی اور پورا سال ہے. اتباع سنت سے خالی نہیں ہے. یہ ربیع الاول صفات مخصوص نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ربیع الاول میں تو دکھا دی اس کے بعد جو جائے کروں. داڑھی بھی منڈا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی ہے. یہ داڑھی کم بھی ہے. اچھا ایک بعض لوگوں کو جو ہے جوان بننے کا شوق ہوتا ہے. لہٰذا داڑھی تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد یوں کرتے ہیں ایسے چڑھا دیتے ہیں تاکہ یگ معلوم ہو. یگ جوان بننے کا شوق ہے. حالانکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سفید بال نکلا تو آپ نے پوچھا ما ہذا یا ربی, اے میرے رب یہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا ہذا وقارو کا, یہ تمہارا وقار ہے. سفید بالوں کو مت سمجھو. بعض لوگ کی داڑھی میں سفید بال آتے ہیں تو ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ بوڑھے معلوم ہوتے ہیں. ارے یہ تو وقار ہے, عزت کی نشانی ہے. یہ سفیدی عزت کی نشانی ہے. یہ سفیدی اللہ رب العزت بھی شرماتے ہیں. لہذا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جن کے سفید بال ہوں گے اللہ رب العزت ان سے شرمائیں گے عذاب دیتے ہوئے. لہذا ایک محدث تھے ان کا جوانی کے جوان تھے انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میری داڑھی پر آٹا ڈال دینا. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ تاکہ سفید معلوم ہو. تو جب انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب میں گیا تو میں نے سفید داڑھی کی تو میں نے کہا کہ اللہ میاں نے فرمایا کہ یہ تو تم نے آٹا ڈالا. تو کیا تب انہوں نے کہا کہ اللہ میاں بالوں کو سفید کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا لیکن یہ ہمارے اختیار میں تھا کہ اس میں آٹا ڈال کر ہم اس کو سفید کر دیں. آگے آپ کا اختیار ہے. تو فرمایا اسی ادا پر اللہ نے ہم کو بخش دیا کہ جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا. کہ کیونکہ سفید ہونا یہ تو اللہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے لیکن تم نے اپنے اختیار سے اس کو سفید کیا اسی ادا پر ہم تم کو بخش دیتے ہیں. لہذا سفیدی سے گھبراؤ مت, یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. یہ جو سفید داڑھی والا ہوتا ہے سب اس کی عزت کرتے ہیں. دیکھ لیجیے ایک بوڑھا ہے پس میں چڑھ جائے سفید داڑھی ہے سارے کھڑے ہو جائیں گے. سارے جہاں تک کہ جس کی داڑھی نہیں ہوگی نا وہ بھی کہے گا بابا جی تشریف رکھیے. بتاؤ یہ تشریف رکھنا عزت کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک شخص ہے ایک بڑے میاں داڑھی منڈاتے چاہے وہ لٹیا بھی ہو یہ تو اپ ٹو ڈیٹ ہے لین ہے ان کو وہ نہیں ہے. لہٰذا ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور ایک شخص جس کی داڑھی سفید ہے سب اس کو عزت کا معاملہ کرتے ہیں. لہذا بالوں کی سفیدی سے مت گھبراؤ. اور یہ مت سمجھو کہ مردانگی میں کمی آتی ہے. ارے بھائی کوئی بالوں کے سفید ہونے سے مردانگی میں کمی آتی؟ ایسے ایسے بھی بڈھے ہیں جو جب 70 برس کے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوسری شادی کرا دو. پہلی بیوی مر گئی تو پوچھو کہ کون سی چاہیے آپ کو, کہیں 16 لا کے دو. 16 یعنی 16 سال کی لا کے دو. تو بڑے میاں آپ تو سفید ہوئے. صاحب سفیدی سے کیا ہوتا ہے؟ بالوں کی سفیدی سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ابھی جوان ہیں, ابھی تو میں جوان ہوں. بالوں کی سفیدی سے کیا ہوتا ہے؟ تو مردانگی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے ہے صاحب. کیوں صاحب؟ بعض ایسے کالے کالے داڑھی والے بھی آتے ہیں کہتے صاحب شادی ہونے والی ہے لیکن صاحب معاملہ بالکل ڈھیلا ہے کسی کام کے نہیں ہے. تو اس کا تعلق نہیں ہے. لہذا بالوں کی سفیدی سے گھبراؤ مت. اگر بال سفید ہو جاتے ہیں اس سے گھبراؤ مت. ہاں اس سے اگر رنگ ہی کرنا ہے, مان لیجیے اب بوڑھا ہے بیوی جوان ہے تو کیا کر لے, حجاب لگا لے لیکن کالے رنگ کا نہ لگائے, براؤن لگا لے, مہندی لگا لے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہندی لگاتے تھے, سنت لگا لے. یا براؤن کلر کا حجاب لگا لے لیکن منہ کو کالا مت کرے. کالے رنگ کا حجاب لگانا جائز نہیں ہے. تو لہذا اور داڑھی کو چڑھائے بھی مت, داڑھی کو چڑھائے بھی مت. ایسے شوق ہوتا ہے یوں داڑھی چڑھا کے تاکہ جو ہے جوان معلوم ہو. نہیں داڑھی کا جس طرح سے داڑھی کا کٹانا حرام ہے اس طرح سے داڑھی کا چڑھانا بھی حرام ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, یہ معمولی نہیں ہے. لہذا داڑھی کو باہر رکھے. پتہ چلے یہ داڑھی خود تبلیغ ہے, دعوت ہے کہ میاں تم بھی داڑھی رکھو. لہذا میرے پیارے بھائیوں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے مجذوب تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو فرماتے کہ میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا. اور داڑھی پکڑ میں اسی وقت آتی جب ایک مچھی ہو, یہ بھی یاد رکھنا. اگر چھوٹی موٹی داڑھی ہوگی تو پکڑ میں نہیں آئے گی, ایک مچھی سے کم ہوگی تو پکڑ میں نہیں آئے گی. تو لہٰذا ایک مچھی داڑھی رکھ لو, زمانے سے مت ڈرو. اور دیکھو جب مر جاؤ گے قبر کے اندر کوئی زمانہ نہیں جائے گا. مال اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال اور اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، دوزخ کی مصیبت سے تجھ کو چھڑانے کو نہیں، دوزخ کی مصیبت سے تجھ کو چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں؟ بتائیے عمل سے کیا ہمارا کام بنے گا یا مال اولاد ہمارے کام آئیں گے؟ تو لہذا زمانے سے مت گھبراؤ، زمانے سے مت گھبراؤ کہ صاحب زمانہ جو ہے وہ سب داڑھی کاٹتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ او ملا اور ملا، کہنے دو. ایک صاحب تھے انہوں نے داڑھی رکھی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کو لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کہتے ہیں او ملا داڑھی رکھ لی. تو فرماتے ہیں حضرت کا جواب سنو، کیا پیاری بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسنے دو، لوگوں کو ہنسنے دو، قیامت کے دن تم کو رونا نہیں پڑے گا. یہ سن لو، آج لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے دو، قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی یہ داڑھی رکھنے والا ہنسے گا. جب اللہ تعالی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دست مبارک سے پلائیں گے نا حوض کوثر کا پانی، تو سوچو اگر داڑھی نہیں ہوگی تو کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے کہ اے نبی، جن کی شفاعت کا ہم کو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے زندہ ہیں، تو ہم کس منہ سے ان کو کہہ سکیں گے؟ کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری شفاعت فرما دیجیے. اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن یہ سوال پوچھ لیا کہ تو آج ہم سے شفاعت مانگنے آیا ہے، بتا دنیا میں تجھ کو ہماری شکل میں تجھ کو کیا ہے نظر آیا تھا کہ تو نے ہمارے جیسی شکل نہیں بنائی؟ اگر قیامت کے دن کل یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا تو ہے کوئی جواب اس کا؟ اگر اس کا کوئی جواب ہے تو ٹھیک ہے صاحب، مت رکھیے. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تجھ کو ہماری شکل میں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تو نے دنیا میں ہماری شکل جیسی شکل نہیں بنائی تھی، تو جو جواب اگر ہے تو ٹھیک ہے صاحب، ہم اس کو نہیں کہتے. اور یہ کسی پہ حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ ہے کہ بھائی اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے. اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میرا فائدہ ہے، آپ کا اس سے کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کا فائدہ. کیا قبر میں ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی قبر میں لیٹوں گا کل قیامت کے دن میرا مجھ سے حساب کتاب ہوگا، اور اگر میں داڑھی رکھوں گا اچھے اعمال کروں گا تو مجھے اس کا فائدہ ملے گا، اگر آپ اچھے اعمال کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، کسی کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تب کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں ایک جب کیسے وہ قصہ کے سفیر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی منڈی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر ہی نظر الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی وجہ سے اپنی نظر مبارک کو پھیر لیا اور فرمایا ویلکما، ہلاک ہو جاؤ تم لوگ. کیا فرمایا؟ ویلکما، ہلاک ہو جاؤ تم لوگ. من امرکما، تم کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو کیا کہتے ہیں وہ قیصر و کسریٰ کے سفیر؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے رب قیصر و کسریٰ نے ایسا حکم دیا کہ تم کیا کرو کہ داڑھیوں کو منڈاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ. تو فرماتے ہیں ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا، اوفر اللحا، کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، وقت الشوارب، اور اپنی مونچھوں کو گھٹاؤ، یہ میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا. تو کیا دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت اور ناپسندیدگی کی وجہ سے چہرہ مبارک کو پھیل لیا، اگر کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو پھیل لیا تو بتاؤ ہم کہاں جائیں گے؟ تو انہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سب زندہ نا، کہتے ہیں کیا اب عمل تو ہمارا کچھ نہیں ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. شرک شکل بناتے تو شرم آتی ہے، ایسی بے شرمی کا کام کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ روزانہ صبح شام روزانہ پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر، مبارک سنت پر اس طرح چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شفاعت کے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے دن شفاعت فرما دیں گے؟ کس منہ سے ہم یہ بات کو کہتے ہیں؟ تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بس کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے مجذوب تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور یہ شعر پڑھوں گا کہ تیرے محبوب کی یارب، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کہ اللہ صورت بنانا ہمارے اختیار میں تھا، یہ کام ہم نے کر لیا، اب آپ فضل فرمانا، یہ آپ کا کام ہے۔ لہٰذا آپ اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے، اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے ہماری شکل پر اپنا پیار کو نازل فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو یہ داڑھی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ تینوں طرف سے ہے۔ بعض داڑھی یہاں سے رکھ لیتے ہیں، جس کو بولتے ہیں فرینچ کٹ، فرینچ کٹ، یہ سارے کٹ کٹا کٹ، یہ کٹ کٹا کٹ نہیں چلیں گے، کٹا کٹ پستے ہی ہیں۔ لہٰذا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری سنت پر عمل نہیں ہوگا، ہر طرف سے یہاں تک پوری، ایسے پوری داڑھی ہو تب بات کرے گی، چھوٹی بھی نہ ہو۔ اگر مٹھی سے کم ہے اور مٹھی اپنی ہو، اپنے پتا چلا اپنے لونڈے کو پکڑا دی، بیٹا پکڑنا ذرا مٹھی کاٹ لے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ بچے کی مٹھی چھوٹی ہوتی ہے تو کیا ساتھ کام چل جائے گا؟ نہیں، اپنی مٹھی ہو، اپنی ہو چاہے چھوٹی سی ہو، کیا چلے گا بھائی؟ اپنا اعتبار ہے، اور ایک مٹھی جائے اس کو برابر کر لے، چل لے، اور پھر اس کو جائے دھوئے، تیل لگائے، کنگھی کرے، اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو جو حسن ہے یہ حسین معلوم ہوتی ہے، داڑھی اس کا حسن معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال حسین ہو نہ ہو، حسن معلوم ہو نہ ہو، ہم کو شکل بنا، کوئی چاہے کیسا بھی لگے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں حسن کا اعتبار نہیں ہے، یہ حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ جو کچھ کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ احد کے دامن میں 70 صحابہ نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم سب سر سے لے کر پاؤں تک ہر ہر سنت پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں آ جائیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اپنے پیار کے قابل ہماری صورت اور ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے۔ اے اللہ اب وہ شکل اور وہ صورت اور وہ سیرت عطا فرما دیجئے جس پر آپ اپنا پیار نازل فرما دیں۔ اے اللہ اپنی رحمت ہم سب پر نازل فرما دیجئے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے اور جذب فرما کر ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے اور دین اور دنیا کی تمام بھلائی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی سارا دور نبوت میں مانگے ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور جس سب تمام شرور سے حفاظت عطا فرما دیجئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی ہے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، جس کی جو حاجات ہے اس کو پورا فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ہمارے گھر والوں میں سے، دوستوں رشتے داروں میں، سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، اور ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے، تمام جو ہے وہ مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔